السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ، جبکہ یورپی رہنماؤں کا ایران جوہری معاہدہ برقرار رکھنے کا عزم، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے ہمارے دوسرے حصے میں بات ہوگی پاکستان کی سیاست کی، نئے سیاسی اتحاد بن رہی ہیں اور تازہ ترین ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے مطابق صدرن پنجاب کا جو ایک اتحاد تھا اس نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ انتخابات سے پہلے کس طرح کے اتحاد بن رہے ہیں اور انتخابی نتائج پہ اس کے کس طرح کے اثرات ہوں گے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ پاکستان کے اندر احتساب بیورو کی جانب سے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف ایک رپورٹ، اخباری اطلاعات کے اوپر ایک انکوائری یا جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا گیا، آج اس کو تنقید کا سامنا ہے، اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر رہی ہیں کہ ایسے معاملات کو زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور ایوان کو چاہیے کہ وہ چیئرمین نیب سے وضاحت طلب کرے۔ پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ گفتگو ہوگی دو ڈیولپمنٹس کے اوپر، ایک تو لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز، ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ غالباً وہ اب جمعے کا خطبہ دیں گے، گزشتہ 3 برس سے اطلاعات کے مطابق یہ خطبہ نہیں دے رہی ہیں۔ سو پاکستان جو پہلے ہی انتہا پسندی جیسے معاملات سے لڑ رہا ہے، اور کیا مولانا عبدالعزیز کا خطبہ یا ان کو خطبہ دینے کی اجازت اس میں کچھ اضافہ کر سکتی ہے، شدت لا سکتی ہے، اس پہ انسانی حقوق کے کچھ سرگرم کارکن وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آج کے موضوعات، تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ گزشتہ روز آپ نے سنا پاکستان کے اندر بھی، باقی دنیا میں بھی تمام لوگوں نے، کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایران کے ساتھ جو سال 2015 کا عالمی طاقتوں کا معاہدہ تھا اس سے امریکہ کی دستبرداری کا اعلان کیا، اور لیکن یہ کہ اس وقت جو اتحادی ملک ہیں امریکہ کے اور جو یورپی ملک ہیں جس میں شامل ہیں برطانیہ، فرانس اور جرمنی، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ برقرار رکھیں گے، اور ایران نے بھی امریکہ کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کے اعلان پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا یہ کہ معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ اس معاہدے سے الگ ہو رہا ہے، جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تشکیل سے باز رکھنا ہے، اور امریکی صدر نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے معاہدے کی تنسیخ کے بعد ان کی حکومت ایران پر دوبارہ سخت معاشی پابندیاں عائد کرے گی۔ ایران کے ساتھ اس معاہدے پر امریکہ کے علاوہ 5 دیگر عالمی طاقتوں، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی دستخط کر رکھے ہیں۔ اب امریکہ جبکہ اس معاہدے سے علیحدہ ہو گیا ہے، تو ایران کہ باقی دنیا کے ساتھ تعلقات پہ کیا کوئی فرق پڑے گا، کس طرح کی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں امریکہ کی جانب سے، ان پابندیوں کو کیا باقی ممالک بھی احترام دیں گے اور اس کا حصہ بنیں گے، بہت سارے سوالات ہیں۔ اور یہ کہ بعض لوگ یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اس معاہدے سے امریکہ کا باہر نکلنا، وہ خاص طور پہ مشرق وسطی کے اندر ایک نئی جنگ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کے پاس یہ جواز ہوگا کہ وہ خفیہ انداز میں اپنی جوہری پروگرام کو یا جوہری ہتھیار بنانے کے اپنے نظام کو آگے بڑھائے۔ انالیسز ہم لیں گے آج، تھوڑا ڈفرینٹ اس کا فارمیٹ ہم کریں گے۔ مشتاق احمد مہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق سفیر، مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں۔ کامران بخاری صاحب ہمیں جوائن کریں، سینئر فیلو وتھ سینٹر فار گلوبل پالیسی اینڈ فیلو وتھ پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ مہر صاحب، کیا کہیں گے امریکہ کی جانب سے اس فیصلے پہ، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ ایک بات خاص طور پہ ایسے حالات میں جب کانگریس تک کے سامنے شہادتیں دیتے ہوئے امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس اور اس کے فوجی کمانڈر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ایران نے خلاف ورزی کی ہے، پھر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، امریکہ کیا حاصل کر سکتا ہے، ایران کو کیا نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا، آپ کا تجزیہ؟
بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب، یہ جو فیصلہ ہوا، یہ ٹرمپ صاحب کی جو ہے نا مینٹل اسٹیٹ آف افیئرز کی ریفلیکشن ہے، وہ بالکل انسٹیبل شخص ہیں اور وہ ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی محدود ہے اور بالکل
نہیں، لیکن یہ ان کے انتخابی وعدوں کا حصہ تھا۔
جی،
لیکن یہ ان کے انتخابی وعدوں کا حصہ تھا۔
جی، وہ انتخابی وعدے تو ضرور تھے، لیکن آپ کو الیکشن کمپینز میں بہت سی چیزیں کرتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ریالٹی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہیں, ایک تو یہ بات ہے. دوسری آبجیکٹو جو ہے مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل, سعودی عربیہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس وہ ایران کو کسی طرح ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سلطنت فقیہ جسے کہا جاتا ہے, شیعہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے, اس کو ایک ضرب کاری لگائی جائے اور ایران پہ ریسٹرکشن لگائی جائے. لیکن یہ ریسٹرکشن ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں, افیکٹو نہیں ہوگی, اس لیے کہ میجارٹی آف دی ورلڈ جو ہے انکلوڈنگ اسٹیٹس, میں تو حکومتوں کی بات کرتا ہوں, وہ اس فیور میں ہیں کہ یہ ایک اچھا ایگریمنٹ تھا اور اس سے ایران کے ریولوشنری اسپرٹ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے. ایران کو پریشرائز کر کے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے.
کامران بخاری صاحب بہت شکریہ. کیا پہلے تو ذرا اس کی وجہ پہ آئیں, کیا واقعتا جیسے خیال کیا جا رہا ہے کہ چونکہ مشرق وسطی کے اندر ایران کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا, اسی کو تھوڑا لگام دینا مقصود تھا, یا مزید کیا ایسی شکایات تھیں واشنگٹن کو اگر ایران اپنے اس جوہری معاہدے کی پابندی یا پاسداری نہیں کر رہا تھا؟ کیا
دیکھیں یہاں تین پہلو ہیں اسد. پہلا تو یہ ہے کہ ایک وہ مکتبہ فکر اور وہ خاصا اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو اوباما انتظامیہ نے جو اگریمنٹ کیا تھا یہ بہت ہی کمزور ہے اور اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے جو ہے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ بھئی یہ تو ان کا انتخابی وعدہ تھا اور اس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں جو ہوں, جو لوگ دنیا کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ میں کر کے دکھا سکتا ہوں اور میں کروں گا. تیسری بات کہ واقعی جو ایران کا اثر رسوخ ہے وہ ڈسپرپورشنٹلی باقی طاقتوں سے زیادہ ہے اور اس چیز کو ڈائل بیک کرنے کے لیے واشنگٹن کی طرف سے, بالخصوص اس انتظامیہ کی طرف سے, یہ جو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے اس کو ٹول کے ذریعے جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. اب آیا وہ کامیاب ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن یہ جو ہے اپنا یہ وجوہات ہیں جن بنا پر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے.
تو کیا میرا سوال پھر وہی ہے, کیا واقعی وہ کامیاب ہوں گے ایران کے اثر رسوخ کو ڈائل بیک کرنے میں, اس کو کم کرنے میں, جیسے آپ بات کر رہے ہیں, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ جو بھی پابندیاں امریکہ سے تجویز ہوں گی, اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو مغرب کے جو باقی ممالک ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں, تو ایران کو کس طرح کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں پاسبلی؟
دیکھیں اس کا دار و مدار جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے جو یورپی حلیف ہیں, جرمنی, یو کے اور فرانس, وہ ان کو کس حد تک آمادہ کر سکتا ہے, کس حد تک انسینٹیوائز کر سکتا ہے کہ وہ جو ہیں اس کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے ساتھ ہو جائیں. اب ظاہر ہے پوری طریقے سے یورپی ممالک جو ہیں یہ نہیں ہوں گے امریکہ کے ساتھ, لیکن یہ کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے گا.
اگر وہ ساتھ نہیں ہوتے گا عمران, تو پھر یہ تو بہت بڑا سفارتی سیٹ بیک یا دھچکا ہوگا امریکہ کے لیے اور اس انتظامیہ کے لیے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کیلکولیٹ کر رہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے بہت سارے کارڈز ہیں کہ جو وہ استعمال کر سکتے ہیں, ان کو وہ جیسے کل صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ ہم ڈیل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کرے گا. اب بات آ کے رکی ہوئی ہے کہ کس پرائس پہ ری نیگوشیشن ہوگی, سودے بازی ہوگی, لین دین ہوگی, یورپی ممالک جو ہیں وہ سالس کا کردار ادا کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان, تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی مڈل پوائنٹ پہ پہنچنے کی کوشش کی جائے گی. اس کی میں وجہ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکمل طور پہ جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک ناکامی ہوگی. کامیابی تو نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ امریکہ کو مل جائے گا اور کچھ نہ کچھ ایران کو بھی ملے گا. بات ساری اتنی ہے کہ اس انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ اس میں زیادہ لچک نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ اس ایک یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ ہاں بھائی جو ہے ہم اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قیمت پہ ایران ری نیگوشیٹ کرتا ہے. ایران کے کارڈز کمزور ہیں, مطلب بالکل بے یار و مددگار ایران نہیں ہے, لیکن ایران کے پاس جو ہے وہ اتنے اچھے پتے نہیں ہیں, کم از کم اتنی تعداد میں نہیں ہے.
لیکن ایران کے صدر روحانی واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کو ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے, ایک بات. اور دوسرا, پتے جیسے آپ نے کہا کہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے, لیکن اس وقت برطانیہ, فرانس اور جرمنی, انہوں نے بالکل اعلان کیا ہے کہ وہ تو اس معاہدے کا حصہ ہیں, وہ اس سے باہر نہیں نکل رہے.
جی یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے نا کسی بھی نیگوسیشن میں, جو ہے تمام فریقین جو ہیں وہ میکسملسٹ پوزیشن پہ شروع کرتے ہیں. ایران بھی میکسملسٹ پوزیشن پہ شروع کرتا ہے, اور جو لین دین بات چیت برطانیہ, فرانس اور جرمنی کی امریکہ سے ہوگی اس میں بھی ظاہر ہے یہ تینوں یورپی ممالک یہ تو نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ بتائیں ہم مطلب کہاں پر سائن کریں. وہ تو یہاں پہ یہ امریکہ اور یورپ کے درمیان میں بھی تو کچھ لین دین ہو, تو ان کے اوپر بھی یہی چیز صادر ہوتی ہے کہ وہ اپنی میکسملسٹ پوزیشن سے شروعات کریں بات چیت کی.
Exactly. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ اس کے اوپر دوبارہ بات ہوگی. چونکہ آپ ٹریول کریں تو میں آپ سے آخری سوال یہ اس ریفرنس میں کرنا چاہوں گا, یہ کیوں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اس معاہدے سے باہر نکلنے کی وجہ سے مشرق وسطی میں کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے؟
دیکھیں وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایرانی تنصیبات کے اوپر شام کے اندر جو ہے حملے بدستور جاری ہیں کئی مہینوں سے, اور وہ بھی ایک پس منظر ہے. پھر یہ دباؤ مزید بڑھ رہا ہے, تو ایسا نہیں مطلب ایک انسرٹنٹی ہے کہ ایران جوابی کارروائی کیا کرے گا. فی الحال تو ایسا نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ اس موڑ پہ آ کے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی کارروائی کرے جو کہ جس کا نتیجہ جنگ میں جو ہے ہو جائے کہ وہ اس سے جنگ چھڑ جائے کوئی امریکہ ایران کی امریکہ کے ساتھ یا ایران کی اسرائیل کے ساتھ یا کوئی بڑی پیمانے پہ جنگ. کیونکہ اس وقت جو ہے ایران کو جنگ جو ہے وہ بھاری پڑے گی, کیونکہ اس کے اندرونی جو ڈومیسٹک جو ہے خاصے کمزور ہیں, اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پوسچرنگ کر کے اور معاہدے کے تھرو اس وقت کوشش یہ ہے ایران کی کہ وہ جتنا زیادہ جو ہے فاصلہ امریکہ اور یورپ کے درمیان رہے اس کو وہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے.
بہت شکریہ کامران بخاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. مہر صاحب ذرا اسی زاویے پہ آپ آئیے گا کہ کیوں کر یہ خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں کہ مشرق وسطی میں جنگ ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایران کیا نئے سرے سے کسی مذاکرات کا حصہ ہو سکتا ہے جن کا مقصد جو ہے اس کے جوہری پروگرام کے اوپر کوئی ایک اور نیا معاہدہ ہو؟
یہ میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس نئے پیراڈائم کو نہیں سمجھ سکتی کہ رشیا, چائنا, ایران یہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں, اور امریکن پالیسی جو ہے وہ اٹ از فالنگ آن دی گراؤنڈ, بہت بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے. سیریا میں ناکام ہوئی ہے, عراق میں کچھ نہیں ہوا, افغانستان میں کچھ نہیں ہوا, تو اس ریجن میں. اور دوسری میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پولینڈ پہ 1980 میں اسی قسم کا دباؤ تھا, لیکن دونوں ملک جو ہیں وہ سروائیو کر گئے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب اگر ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے تھے تو بیسٹ طریقہ پیسفل ری نیگوسیشن ہوتی ہے, پریشر کے ساتھ نہیں ہوتی. ان کا آئیڈیا بیسیکلی یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو پراپ کیا جائے, سنی اسٹیٹس کو کی مدد کی جائے, اور کسی طرح سیریا میں ایران کا انفلوئنس کم کیا جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکن پریشر کی وجہ سے یا اکنامک سینکشن کی وجہ سے, جو کہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی آج تک 70 سال میں ہم نے دیکھا ہے, ایران جو ہے اس کو کوئی سبسٹانٹیو ایفیکٹ ہوگا, تھوڑا بہت تو ایفیکٹ ہوگا, لیکن ایران کو کی مدد کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں, اور ایران کی جو جہادی موومنٹ ہے میری نظر میں وہ زیادہ اسٹرینگتھن ہوگی, اور وہ زیادہ پاورفل ہوگی, اور وہ زیادہ فنڈامنٹلسٹ بنے گی اگر ٹرمپ صاحب نے اپنی پالیسی کو چینج نہ کیا.
اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ ہر ملک کے سامنے اس کے مفادات ہوتے ہیں. فوری طور پہ تو یورپی رہنماؤں کا جو رد عمل آیا ہے وہ تہران کے حق میں ہے کہ وہ اس معاہدے کو برقرار رکھیں گے, امریکہ پہ وہ زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں, لیکن کیا یہ یورپی ممالک اپنی اس پوزیشن کو تبدیل کر سکتے ہیں آگے چل کے؟ ایک بات, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کے ممالک کا ایران کے ساتھ اس وقت کیا مفاد ہے, یہ کیا مفادات ہیں جن کا وہ ہر صورت تحفظ چاہیں گے؟
جی بڑا اچھا کوشچن کہ آپ نے, یورپ جو ہے وہ مینلی بزنس میں انٹرسٹڈ ہے. اس وقت کچھ 600 کے قریب جرمن کمپنیز آلریڈی ایران میں ہیں, وہ پیٹرو ڈالر کنٹری ہے, انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. اور ٹرکی میں یہ مشکلات ہونے کے بعد ایران ایک ایسا پیوٹل ملک ہے جس میں میسو قسم کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پورٹس بن رہے ہیں, انڈسٹری لگ رہی ہے, اور وہ اپنے انویسٹمنٹ فنڈز کو استعمال کر رہے ہیں. تو یورپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہے. اور دوسرا, یورپینز نہیں چاہتے کہ رشیا کو آئسولیٹ کیا جائے یا چائنا کو آئسولیٹ کیا جائے, کیونکہ اب انہیں احساس ہوا ہے کہ بڑی دیر ہم نے سفر کیا ہے یہ رشیا امریکہ کی ڈیوائڈ کو, ایسٹ ویسٹ کی ڈیوائڈ کو. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ اپنی سائڈ پہ رہے اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا رہے, لیکن ہمیں تھوڑی دیر کے لیے وہ چھوڑ دے, کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سوشل چینج ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نیا ریجن ہے جس کو ہم لوگ ایشیاٹک ریجن کہتے ہیں, اس میں ایران کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ جو شیعہ فیکٹر ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے سعودیز نے اور اسرائیلیز نے جو ایک لابی کریٹ کی ہے وہ ٹرمپ صاحب کو اپیل کرتی ہے, لیکن میری ایسٹیمیشن میں اس کی کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں.
بے حد شکریہ آپ کا امبیسڈر مشتاق احمد میر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود رہے. اور سامعین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے, تہران بیسڈ انالسٹ ہیں, شعبہ تدریس اور شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ہم ممنون ہیں اور ہم آپ کو گاہے گاہے زحمت دے رہی ہیں اس ایشو کے اوپر. ایران سے فوری طور پہ کیا رد عمل ہے ایران کے اندر, اس کے اپنے تجزیہ کار, اس کے اپنے پارلیمنٹیرینز وہ کیا کہہ رہے ہیں, یورپ کے ساتھ ان کی ایسوسیشن یا وابستگی کتنی قابل اعتماد ہے یا قابل انحصار ہے کہ وہ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے باوجود بھی اس معاہدے کے ساتھ خود اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں یا قائم رہ سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جب ٹرمپ صاحب کا یہ بیان آیا اور انہوں نے اس معاہدے سے نکلنے کی جب بات کی, تو اس کے فوراً بعد ایرانی پریزیڈنٹ نے اپنے سرکاری ٹی وی چینل پہ آ کے جو ہے, اور تمام چینل نے اس کو پھر لائیو نشر بھی کیا, فوراً اس کے بعد ان کا ریئیکشن آ گیا تھا, اور بڑا پاورفل, اور جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ان کا مورال اتنا اپ تھا کہ اس کے اثرات فوراً جو ہے وہ پوری ایرانی قوم پہ بھی مرتب ہوئے, اور میڈیا نے بھی اس کو فوراً ریسپانس دیا. ہم جو یہاں پہ چلتے پھرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اور عام لوگوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہاں کہیں پہ بھی کوئی مایوسی کی بات نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ چونکہ یہ توقع کے مطابق تھا, یعنی ایرانی قوم کے لیے کوئی ایسا شوق نہیں تھا یا کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ جیسے ایک دم ہو گیا. یہاں پہ ایک ماحول پہلے سے تیار تھا کہ اس طرح ہونے والا ہے. اور اس کے بعد جب آج رہبر انقلاب اسلامی سپریم لیڈر نے جب تقریر کی, تو اس کے بعد تو بالکل ماحول یہاں کا تبدیل ہو گیا. اور اس میں تو انہوں نے حتیٰ یورپی یونین اور یورپی ممالک سے بھی کہا بھی ان کے ساتھ بھی پورے احتیاط سے کریں اگر کل یہ بھی اسی طرح کی بات نہ کریں. یعنی مورال اس وقت اتنا ایرانی قوم کا اپ ہے اس لحاظ سے. اور پریزیڈنٹ جب یہ کہا کہ ہم تو تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ جس طرح کی بھی صورتحال ہوگی ہم اس کا مقابلہ کریں گے,
کیا اس بات کا کوئی تھوڑا سا بھی امکان ہے کہ وہ ری نیگوشیٹ کرے جیسے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں؟ اور بہت سارے انالسٹ کا خیال ہے کہ آگے چل کے شاید یورپی ممالک بھی تھوڑا سا دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ چلو تھوڑی بہت تبدیلی کر لیتے ہیں اس معاہدے میں.
دیکھیں, معاہدے کے عنوان سے تو ابھی تک جو موقف ہے وہ بڑا سخت موقف ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا اس پہ کسی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے. ابھی تک ایران کا پارلیمنٹ کا آج کا جو سپیکر کا بیان آیا, اس میں بھی آپ دیکھ لیں, جو خود پریزیڈنٹ کا ہے, جو خود سپریم لیڈر کا ہے, سب کی طرف سے اس چیز پہ اصرار ہے کہ اگر کوئی اس معاہدے کو اس حالت میں قبول نہیں کرتا تو بے شک چلا جائے. حتیٰ پریزیڈنٹ نے تو بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ یہ تو ایک ڈسٹربنگ جو ہے وہ پارٹنر تھا, اچھا ہے امریکہ نکل گیا, اب اطمینان سے بیٹھ کے جو ہے ہم پوری دنیا کے عنوان سے جو ہے وہ اس معاہدے کو اور آئندہ کے تعلقات کو آگے لے کے چلیں گے.
تو اس لحاظ سے یہاں فوری طور پہ کوئی ایسا تاثر نہیں ملتا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں. ہمیں اس وقت محید یوسف صاحب نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی, چونکہ وہ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں, انہیں فلائٹ لینی ہے. محید یوسف صاحب پریزیڈنٹ ہیں ایشیا سینٹر ایٹ یونائٹیڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس, واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک ہے. محید بہت شکریہ آپ کا, اور بڑے مشکل اور بڑا آپ کا کہنا چاہیے تھا انتہائی مصروف وقت میں سے آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے. اس معاہدے سے امریکہ کا نکلنا کیا معنی رکھتا ہے, امریکہ کے لیے، ایران کے لیے اور اس کے ویسٹرن پارٹنرز کے لیے، اور یہ فیئرز کیوں ہیں کہ کسی جنگ کو ہوا مل سکتی ہے خاص طور پہ مشرق وسطی کے اندر؟
دیکھیے، اس کا معنی تو بڑے واضح ہے کہ امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بالکل شروع سے بات واضح کی تھی کہ وہ اوباما صاحب کی جو پالیسی ہے، جو ایران کی طرف کسی حد تک جو ہے وہ نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سعودی عرب کا ان کا موقف یہ تھا کہ وہ شاید اتنا اہم حلیف نہیں ہے جتنا سوچا جاتا ہے، اس کو وہ بالکل ریورس کریں گے، اور اب انہوں نے ریورس بھی کی بلکہ اس سے آگے بھی چلے گئے. انہوں نے اس ڈیل کی بارہا بات کی تھی کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے، اور دیکھیے ڈومیسٹک بھی یاد رہے کہ اس ڈیل کی کوئی اتنی سپورٹ نہیں تھی، بڑی مشکل سے وہ نمبرز پورے ہوئے تھے اوباما صاحب کے لیے کانگریس میں. تو اس لیے یہ ایک لحاظ سے تو یہ پہلے سے ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے تھے. اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ دنیا میں عالمی طاقتوں میں ایک درار پڑ گئی ہے، اور اس لیے مجھے اب یہ شک ہے کہ اس کی کتنی اہمیت یا کتنا انفلوئنس ہوگا ایران پہ، کیونکہ یورپی ممالک نے بھی بات بہرحال واضح کی، لیکن روس، چین وہ شاید اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور ایران کا بھی میرے نزدیک یہی موقف ہوگا کہ کسی طرح عالمی طاقتوں میں ایک سپلٹ کریٹ کیا جائے، کیونکہ اصل میں اگر ایران آئسولیٹ نہیں ہوتا اس ڈیل کی وڈرال سے، تو پھر اس کا مقصد جو ہے وہ اس طرح پورا نہیں ہوگا اس ایکشن کا. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران، ماحول کی تو بات آپ کے مہمان بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران ابھی پہلے کچھ دیر اس معاملے کو دیکھے گا کہ دنیا کس طرف جو ہے وہ رخ کرے گی.
دنیا کا بظاہر رخ تو اس وقت مید تہران کی جانب ہی ہے. اس وقت بھی آپ جانتے ہیں برطانیہ، فرانس، جرمنی، انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس معاہدے کا حصہ رہیں گے. سو یہ ابتدائی سائنز ہیں، اسی طرح برقرار رہیں گے ایران کے لیے یہ باعث تشفی ہوگا، یا اس میں آگے چل کے تبدیلی آ سکتی ہے باقی مغربی پارٹنرز کے بھی؟
ابھی تو معاملات شروع ہوئے ہیں. دیکھیے یہ تو ایک اوپننگ جس کو سیلبو کہتے ہیں وہ ہے، ابھی تو وقت لگے گا دیکھنے میں کہ آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی اینجلا مرکل صاحبہ جو ہیں وہ جا رہی ہیں، جرمن چانسلر جو ہیں امریکہ، وہاں جا کے بات ہوگی. ٹرمپ صاحب ان کو باور کرانے کی کوشش کریں گے، وہ کوشش کریں گی کہ امریکہ اپنی کو لچک دکھائے. تو ابھی تو یہ معاملات، یہ پہلے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، یورپ نے تو سٹینڈ لیا ہے، لیکن خاص طور پہ ایران کی میں ابھی اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا. جہاں آپ نے ایک اور سوال کیا تھا جنگ کے معاملے کا، دیکھیے ابھی اتنی سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے. ابھی ہمیں نہیں پتا یہ معاملہ کس طرف جائے گا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ایک اسٹیڈ فاسٹ رسپانس آئی ایران سے، تو پھر ایسے معاملات جو ہیں اس طرف جا سکتے ہیں کہ وہ بات شروع ہو جائے گی کہ جی یہ پھر سے جوہری ہتھیار اگر بنیں گے تو ایئر اسٹرائکس وغیرہ، لیکن ابھی بہت جلد ہے. میرے نزدیک ایران جو ہے وہ پہلے ایک وقت دے گا، اس چیز کو دیکھے گا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور پھر فیصلہ کرے گا. اور امریکہ نے بھی یہ یاد رکھیے کہ ایک چھوٹی سی اوپننگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس تقریر میں کہ شاید اگر ری نیگوشیشن کی بات ہوتی ہے تو کوئی لچک ہو. اب وہ ایران اس کو کس طرح دیکھتا ہے وہ ابھی
آگے چل کے فیصلہ. لیکن آپ کو نکلنا بھی، مجھے مختصر دو جواب دیجیے گا. ظاہر ہے سارے ممالک جو ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. ایران شاید ایسا ملک نہ ہو کہ یورپی ممالک کو جب وزن کرنا پڑے ایک پلڑے میں ایران اور ایک میں امریکہ، تو امریکہ کی طرف ہی جھکاؤ ہوگا. لیکن اب ایران کو اگر آپ اس پورے ریجن کے بدلتے ہوئے ڈائنامکس میں دیکھیں گے تو شاید ایران بھی بہت زیادہ وزن رکھتا ہے. یورپی ممالک کے سامنے جب اپنے مفادات کا دفاع ہوگا تو وہ کدھر جائیں گے؟
دیکھیے یورپ کا مسئلہ یہ کہ ان کے کمرشل انٹرسٹ ہیں بہت ایران میں، اور وہ ان کو ختم نہیں کرنا چاہیں گے صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ایکشن کی وجہ سے. دوسری طرف یورپی ممالک امریکہ سے لڑائی مول لینے والے نہیں ہیں ٹرمپ اپنا ایران کے لیے، تو اس لیے ان کے لیے ایک بہت مشکل سا فیصلہ ہے. میرا خیال ہے وہ امریکہ کو یہ بات باور کرائیں گے کہ جو سینکشن امریکہ لگا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یورپی جو کمپنیز ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے. مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ کچھ یورپی کمپنیز جو ہیں وہ بھی امریکہ کی ڈومیسٹک لیجسلیشن کے نیچے آتی ہیں، کیونکہ ان کے کوئی نہ کوئی ایسے کمپوننٹس کوئی چیزیں اس سے آتی ہیں، وہ ایک کمپلیکیٹڈ ریجیم ہے سینکشن کی، جس میں وہ بھی اس سے علیحدہ نہیں ہے. تو ان کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ ہے، لیکن وہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے میرے نزدیک.
آخری سوال، کریڈیبلٹی بھی کوئی چیز ہے. اس سے امریکہ کے جو پچھلے معاہدے ہیں یا آنے والے وقت میں معاہدے ہیں بشمول شمالی کوریا کے ساتھ، ان کی ساکھ پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس ڈیل سے نکلنا کیا شیڈو اس کے ہوں گے شمالی کوریا کے ساتھ کسی نیوکلیئر ڈیل کے اوپر؟
شمالی کوریا تو میرا خیال ہے ابھی نہیں، کیونکہ وہ معاملات شروع ہوئے ہیں. شمالی کوریا پہ میرا ہی تو یہ رائے ہے کہ وہ ویسے ہی 6-8 ماہ میں معاملہ واپس کشیدگی کی طرف جانا ہے، وہ خیر لمبی بحث ہے. لیکن اوور آل یہ میں ضرور کہوں گا یہ بات درست ہے कि जहां तक अमरीका की डील मेकिंग का या उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, सवाल जरूर उठाए जाएंगे, आया वो उससे पॉलिसी पे असर पड़े ना पड़े। और मैं आपको सबसे पहली मिसाल ये दे देता हूँ कि अभी आप देखेंगे कुछ देर बाद कि हमारे खित्ते में जनूबी एशिया में मुमालिक जो हैं, और शायद तालिबान भी ये बात करें कि देखिए अब तो अगर डील की बात हो भी तो किस तरह हम उसको जो है वो वसूल से कह सकते हैं कि वो रहेगी। तो ये जो बहस है ये होगी तो सही, मेरा ख्याल है थोड़ी सी अनफेयर है क्योंकि एक स्पेसिफिक इशू है इस डील का जो ट्रंप साहब ने पहले दिन से कहा था कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी का यू टर्न कम और एक ट्रंप साहब का फैसला अपनी पुरानी इंतजामिया के फैसले के बरक्स है। लेकिन बहरहाल ये बात जरूर होगी और इसमें अब खारजा पॉलिसी अमरीका की एक चैलेंज है जो इनको संभालना होगा।
बहुत शुक्रिया मोहिद्दीन यूसुफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप एयरपोर्ट में मौजूद है, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर राशिद नकवी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप को जहमत करना पड़ी इंतजार की क्योंकि दूसरे हमारे मेहमान इस वक्त जरा ट्रांजिट में थे। सो इस रेफरेंस में बताइएगा कि अमरीका के खास तौर पर जो माहदों की पासदारी के ऊपर उसकी साख का मामला है वो कितना मुतासर होगा, यहाँ तक कि मुहिदिया से कह रहे हैं कि तालिबान भी सोच सकते हैं कि अगर अमेरिका के साथ मुआहदा करते हैं तो कौन इस बात की गारंटी देगा कि अमेरिका उसकी पासदारी भी करेगा।
देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी कि ये एक प्रोसेस है, सिफारती अमल है, सिफारती तरीकेकार है, मुजाकरात होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के प्रेसिडेंट एक मुजाकरात करते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। अगर इस तरह ये सिलसिला शुरू हो जाए कि हर प्रेसिडेंट, नया आने वाला प्रेसिडेंट पुराने प्रेसिडेंट के या पुरानी कैबिनेट के जो है वायदों को इस तरह अपनी मर्जी की तरह जो है रोंदना शुरू कर दे तो ये तो फिर नहीं चलेगा ना। दुनिया एक डिप्लोमेटिक दुनिया है, मुजाकरात की दुनिया है, सफारतकारी की दुनिया है, उसमें एक शख्स के जाती रवैयों पे तो दुनिया को नहीं चलाया जा सकता ना। इस तरह जो इस पर ट्रंप साहब का जो एक चेहरा बन रहा है दुनिया के सामने, देखे वो तजारत के आलमी मुआहदे थे उसमें गए, पेरिस वाले माहौलियात के उस मुआहदे से वो निकले, अब जो है ईरान के साथ एटमी मुआहदे से, तो ये जिस तरह इनका ये सिलसिला शुरू हो गया है, कल वो यूनाइटेड नेशन को भी इसी तरह ले लें, कल सिक्योरिटी काउंसिल की किसी बात को ऐसे हवा में उड़ा दें तो दुनिया तो ऐसे नहीं चलेगी ना। अभी अगर वो अपने आप को दुनिया का एक सुपर पावर समझते हुए दुनिया के हर फैसले में असरअंदाज भी होना चाहते हैं तो फिर तो चाहे वो शुमाली कोरिया का मसला हो, कल तालिबान का मसला है, कल पाकिस्तान से बाद मौजूदात पे मुजाकरात है, या आलमी सतह पे मुजाकरात के सिलसिले चलते रहते हैं, मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स आते रहते हैं और उस पर मुआहदे होते हैं, चीजें तय पाती हैं, तो इस तरह का ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मैं समझता हूँ कि खुद अमेरिका की साख बुरी तरह इस वक्त मुतासर है, कोई इन पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये नहीं कि चूंकि ईरान ने ये कहा है कि मतलब ट्रंप या अमरीका जो है वो नाकाबले एतमाद है, बल्कि अब दुनिया में ये बात एक इशू के तौर पर आ जाएगी कि वाकई अमरीका नाकाबले एतमाद है।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राशिद नकवी साहब, आपने हमें तेहरान से ज्वाइन किया, तेहरान बेस्ड एनालिस्ट जो कि शोभा साफत और शोभा तदरीस से वाबस्ता हैं। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, वाशिंगटन बेस्ड एक्सप्लोर्ड विद मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, ये थिंक टैंक है, वाशिंगटन का एक बड़ा थिंक टैंक है। डॉक्टर साहब बेहद आपके ममनून है। इस वक्त ईरान मुआहदे से अमरीका के निकलने के पस मंजर में जिस नहज पर हम बात करें वो है अमरीका की क्रेडिबिलिटी, मोहित यूसुफ साहब ने भी उस पर बात की और डॉक्टर राशिद नकवी की गुफ्तगू भी आपने सुनी, आप जरा यहीं से शुरू कीजिएगा कितनी मुतासर होती है। मोहित साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि अब तो फिर तालिबान भी सोच सकते हैं कि अमरीका अगर मुजाकरात चाहता है या वो उसका हिस्सा बन रहा है या हमें चाहता है कि हम मुजाकरात के जरिए किसी मुआहदे का हिस्सा हों तो उसकी पासदारी की गारंटी कौन देगा। एक सवाल पाकिस्तान में इस रेफरेंस में अक्सर कहा जाता है कि जी वहाँ पर तो बाज़ इशूज पे सॉवरन वारंटीज आना शुरू होगी, स्टेट की सॉवरन वारंटीज, सो क्या ये चीज अमेरिका के ऊपर भी आगे चल के अप्लाई होगी?
जी देखिए इस चीज को एक और कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। ये मैं मानता हूं कि इस किस्म के फैसले के बाद अमेरिकन क्रेडिबिलिटी पे और बुरा असर पड़ा है और यकीनन बाकी ममालिक जो हैं वो सोचेंगे कि उनकी जो रिलेशनशिप या अरेंजमेंट्स अमेरिका के साथ होते हैं किस हद तक वो कायम रह सकते हैं या यूनिलैटरली खत्म किए जा सकते हैं। लेकिन जो अहम बात देखने वाली है वो ये है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आया ये फैसला अमेरिका के इंटरेस्ट में था कि नहीं। अगर वो अमेरिका के इंटरेस्ट में था तो फिर इंसान सोच सकता है कि अब नए एग्रीमेंट से पैदा किए जाएंगे, उनको इंटरेस्ट को देखते हुए आगे बढ़ाएंगे, तो उनकी वजह से कुछ किसी हद तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सकती है। लेकिन अगर ये डिसीजन किसी हद तक अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है तो फिर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इसलिए मैं ये सोचूंगा कि यकीनन अमेरिकी जबान जो अल्फाज हैं उनके मुतालिक अब हर तरफ शक व शुबहात पैदा तो होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी आज बात आ जाती है कि अमेरिका को इसका फायदा क्या होगा। जहां तक मैं देख सकता हूं इसका फायदा कोई खातर ख्वाह नहीं है। उसकी वजह यह है कि जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान की साख और बढ़ जाएगी। आप जैसे देख सकते हैं कि सिर्फ 4 मुल्कों ने अमेरिका को सपोर्ट किया है और बाकी अमेरिका के तमाम जो साथी थे, जिनमें चाहे जापान शामिल हो, जिसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया शामिल हो और जिसमें यूरोपियन ममालिक शामिल हो, सबके सब इस डिसीजन के खिलाफ है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका का इन मुल्कों के साथ कोलैबोरेट करना और उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करना या उनसे सपोर्ट हासिल करना जरा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रियल बात जो
बाई हुक और बाई क्रूक भी नहीं ले सकता सपोर्ट
जी,
बाई हुक और बाई क्रूक, क्योंकि बहुत सारी वेस्टर्न कंपनियां जिनके
होती है कि अगर आपको सपोर्ट देना चाहते हैं तो आपको कोई क्विड प्रो को देना होता है। आपके पास क्विड प्रो को के 2 तरीके हैं, या तो आप मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए और महसूस कीजिए कि वो काफी है, या दूसरी बात ये आ जाती है कि म्यूचुअल जो बेनिफिट्स एंड कॉस्ट होती है उनके मुताबिक देखा जाता है, जिसमें ट्रेड आती है, जिसमें पोलिटिकल इंटरेस्ट आते हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आते हैं। वो मैं जहां तक देख सकता हूँ कोई खास खातिर ख्वाह पॉजिटिवली नजर नहीं आता।
अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अमेरिका ने कोई कम्प्लीटली एक तरह से बैकआउट नहीं किया, जाहिर है इससे निकले हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें तरमीम होनी चाहिए, तो कोई क्या खाका है सदर ट्रंप के जहन में या उनकी इंतजामिया के जहन में कि इस मुआहदे में किस तरह की तरमीम हो सकती है?
देखिए, ये मुआहदा तो अब जहां तक अमेरिका का ताल्लुक का खत्म हो चुका है। असल देखिए, इस किस्म के जो एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें मल्टीलैटरल किस्म के एग्रीमेंट पाए जाते हैं, उनको इस तरह यूनिलैटरल खत्म नहीं किया जाता, उनको रीइंफोर्स करने के लिए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स का जहां तक ईरान का ताल्लुक है वो बेसिकली 2-3 चीजों के मुतालिक थे। एक तो ये कि जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का जो प्रोग्राम है उसको कैसे कंटेन किया जाए, उसको कैसे डिफेंसिव किया जाए, एक तो ये बात थी। और दूसरी बात ये आ जाती थी कि 2025 के बाद और 2030 के बाद किस हद तक उनकी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर प्लान्स हैं उनको कैसे कंटेन और कंट्रोल किया जा सकता है। उनके लिए पैरेलल एग्रीमेंट्स पैदा किए जा सकते थे, ना के जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को खत्म किया है वो एक फंक्शनिंग एग्रीमेंट था, वो एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें तमाम के तमाम कोलैबोरेट कर रहे थे और सब के सब एग्री करते थे एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी पिछले 1-1.5 साल तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एग्रीमेंट को रिसेंट करके नहीं सॉल्व किया जाता, उनको सप्लीमेंटल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं जो के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को रीइंफोर्स करते हैं। और यही एक तरीका होता है जिसकी बेसिस पर आप किसी हद तक कोऑपरेशन हासिल कर सकते हैं, नंबर एक, और नंबर दो, आप दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं दूसरे हिस्सों में और दूसरे मामलों में। ये अफसोसनाक की बात यह है कि जो इस किस्म का जो फैसला रिसेंट किया गया है, ये जो एग्रीमेंट रिसेंट किया गया है, इसकी वजह से अब नए एग्रीमेंट पैदा करने के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया, आपके ममनून हैं। सामीन, हमने तफसीली बात की ईरान के साथ जोहरी मुआहदे से अमरीका के निकलने के ऊपर, इसके असरात अमरीका के लिए क्या हैं, ईरान के लिए इसके लिए क्या असरात हैं, और ख़ासतौर पर जो अमरीका के इत्तेहादी हैं जो ईरान के बीच दोस्त मुल्कों में अब शुमार होते हैं, मगरब के बहुत से मुल्क, वो क्या सोच रहे हैं, कई जावियों से हमने बात की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम का अगला हिस्सा उस पर गुफ्तगू करेंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ तस्वर इमाम। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने तफसीली बात की है ईरान के जोहरी मुआहदे से अमेरिका का निकलना, उसके असरात क्या हैं अमेरिका के लिए, उसकी साख के लिए, और फिर खासतौर पर ईरान کے اوپر اگر پابندی امریکہ عائد کرتا ہے تو کیا یورپی ممالک اس کا ساتھ دیں گے؟ فی الوقت یورپی ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے کئی حوالوں سے تفصیلی بات کی، اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر۔ کئی اتحاد، خاص طور پہ جب یہ الیکشن کے دن جو طے شدہ وقت ہے پہلے سے، اس کے مطابق وہ قریب آنے والے ہیں، ایک ٹینٹیٹو ڈیٹس بھی سامنے آ رہی ہیں 24-25 یا 25-26 جولائی کو کے انتخابات کرائے جائیں، اور اس سے پہلے پاکستان کے اندر مختلف فرنٹس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں مختلف محاذوں کے اوپر نئے اتحاد بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ایک تشکیل پایا جس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے متعدد ایم پی ایز اور ایم این ایز نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے الگ صوبہ بنانے کی تحریک شروع کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا، اور خاص طور پہ ان 11 نکات کا بھی جو عمران خان نے 29 اپریل کو لاہور جلسے میں بیان کیے تھے، تو اس کے بعد سے یہ گروپ زیادہ اپنا اس کا جو جھکاؤ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہوا تھا، اور آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی میں ضم ہونے کا اعلان کر دیا ہے، سو ایک طرح سے باقاعدہ یہ اتحاد بن چکا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کا جھکاؤ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب ہے، اور ایم ایم اے جو ایک ہماری مذہبی پاکستان کے اندر جماعتیں ہیں، ان کا اتحاد ہے، ان کا الائنس ہے، اور وہ ان میں سے کئی ایک پارٹیاں ایسی ہیں جو نواز لیگ کے ساتھ ہیں، کچھ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں، لیکن مذہبی جماعتوں کا یہ اتحاد یہ بھی تشکیل پا کے اب اپنی انتخابی مہم کے اوپر تقریباً موجود ہے۔ سو ان بنتے بگڑتے اتحادوں کے اوپر ہم بات کریں گے، نواز لیگ کو کیا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے، نئے لوگ یا نئے اتحاد جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں اگر جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہے ہیں، سو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں رانا محبوب صاحب، کالمسٹ، تجزیہ کار، اور جنوبی پنجاب سے بذات خود ان کا تعلق، راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی 92 اور اس کے علاوہ 92 نیوز کے اوپر اپنے انالیسس دیتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، بے حد شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ رانا محبوب صاحب، اگر ہم سیاسی اتحادوں کی بات کر ہی رہے ہیں، سب سے پہلے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ، آج اس نے اپنا انضمام کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر، کیا معنی رکھتا ہے تحریک انصاف کے لیے، اور نواز لیگ کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ میں آپ کو ایک چھوٹا سا شعر سناتا ہوں کہ حال ایسا نہیں کہ تم سے کہیں، ایک جھگڑا نہیں کہ تم سے کہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت کا تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ اکثریت کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کا کوئی تصور ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، اور خاص طور پر یہاں پر جنوبی پنجاب جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ہم اسے سرائیکی وسیب کہتے ہیں، اس علاقے میں یہ جو فیوڈل لارڈ ہے، جاگیردار ہے، یا جسے ہم الیکٹیبل کہتے ہیں، الیکٹیبل کے پاس ووٹروں کی صورت میں جن کو ہم ووٹر کہتے ہیں، وہ دراصل اس کے ووٹر نہیں، کچھ غلام ہیں جو اس کی مرضی کے مطابق ووٹ دیتے ہیں اس کو ہمیں، اور جب سے پاکستان بنا ہے اور اس سے پہلے بھی یہی لوگ ان کی لیجسلیٹو اسمبلیز میں بھی تھے گوروں کی، اب بھی ہر لیجسلیٹو اسمبلی میں یا جب بھی الیکشن ہوتا ہے قانون سا لیجسلیچر میں یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہی لوگ جو آج عمران خان کے ساتھ جا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں، اور اب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان ایک، وہ آج ایک اور دوست اس کا ذکر کر رہے تھے، عمران خان ماہ کامل بن رہا ہے، تو ماہ کامل بن رہا ہے یا اس کا آفتاب جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے یا نصف النہار کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ان سب لوگوں کے رخ سورج مکھی کے پھول کی طرح اس کی طرف ہو جائیں گے، سورج کی طرف ہو جائیں گے۔ تو اب جہاں تک بات ہے صوبے کی، آپ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک مختصر سی بات آپ سے کروں گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انتظامی صوبے پہ ان کے ساتھ متفق ہیں، اور غالباً 100 دنوں کے اندر منتخب ہونے کے بعد وہ اس پر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ اب عرض یہ ہے کہ انتظامی صوبے کی اصطلاح جو ہے یہ نئی ہے،
یعنی گلگت بلتستان میں، گلگت بلتستان میں
اس طرح کی کوئی چیز آئین میں موجود نہیں ہے، آئین کے آرٹیکل 1 میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اور فیڈریٹنگ یونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسی کو ہم صوبہ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک لیجسلیٹر ہوگی، اس کی ایک انتظامیہ ہوگی، اس کی ایک عدلیہ
ہوگی۔ میرا خیال ہے
اس کو ہم صوبہ کہتے ہیں، تو یہ انتظامی صوبہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ جنوبی پنجاب والے اور پاکستان تحریک انصاف اس بات کو کلیئر کریں کہ انتظامی صوبے سے ان کی مراد کیا.
بالکل آپ کے سوال بڑا جینون ہے. غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مکمل صوبہ بنانے کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو پاتی تو بھی اس کو انتظامی یونٹ کے طور پہ گلگت بلتستان والا ماڈل غالباً مقصود ہے کہ فوری طور پہ تو وہ ہم دے دیں گے 100 دن کے اندر, باقی آگے چل کے دیکھتے ہیں. راؤ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ ذرا بتائیے گا اس جنوبی پنجاب صوبہ محاذ, اس کی پی ٹی آئی میں شمولیت یا اس کے اندر انضمام, نئے صوبوں کی بحث, آپ کا تجزیہ.
دیکھیں اصل یہ تو ایک بہت بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اصل پاکستان کی آبادی جس طرح سے بڑھ چکی ہے, ایک صوبے کی پھر پنجاب پرٹیکولرلی 140 سیٹ کے ساتھ جب آتا ہے ریزرو سیٹ اگر ملا رہے تو ایک صوبہ آپ کہہ لیں کہ واحد وہ اپنے اقلیت کی بنیاد پہ بنا سکتے ہیں, جو کہ جمہوری حوالے سے بھی ملک کی انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی ڈپریویشن, جو سینس آف ڈپریویشن پائی جاتی ہے وغیرہ, اس کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے. صوبے تو ہونے چاہیے, بننے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بننے چاہیے, بلکہ یہ بھی دیکھیے زبان میں مشرف کے دور پہ یار ڈویژن کے لیول کے اوپر جو بیسک جس طرح ڈیموکریسی ہم بنا رہے ہیں ایک صوبہ اس طرح سے بنا دیا جائے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میرا بھی خیال کہ یہ جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس کا اس ایشو سے پرٹیکولرلی متعلق ہے. ایک ووٹ لی جاتی ہے, ہار لی جاتی ہے ایسی چیزوں کو پولیٹیکل موومنٹ کے لیے اس کو, اور ہر الیکشن کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے الیکٹیبلز ہوں یا الیکٹیبلز خود جانا چاہتے ہوں یا پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہیں. اگر ہم میاں نواز شریف کی بات کریں تو مشرف کے بارے میں ان کی نفرت ڈھکی چکی نہیں ہے اور مشرف کے ساتھ جو لوگ رہے ان کے حوالے سے بھی, لیکن جب الیکٹیبلز کی بات آئی تو انہوں نے بھی ان کو ایڈجسٹ کیا اپنے ساتھ ملایا. انڈیپینڈنس کے طور پہ اس میں جو پازیٹیو سائن مجھے نظر آ رہا ہے آج کی موومنٹ کے بعد کہ جو انڈیپینڈنس کے طور پہ جتنے لوگ آتے تھے وہ ایک بہت بڑی بلیک میلنگ فورس بن سکتے تھے, جو پرڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید 50-60 انڈیپینڈنٹ ہو تو وہ جس طرح جائیں گے مائنورٹی پارٹی کو بھی میجورٹی پارٹی بنا سکتے ہیں. ضیاء الحق نے ایک سی ایس ایس کے ایگزام میں 300 نمبر رکھے تھے انٹرویو کے, تو وہ پورا میرٹ چینج ہو جاتا سی ایس ایس کو 300 نمبر کی وجہ سے. تو یہ اس طرح کی گیم بن رہی تھی. اس کی جو ڈاؤن سائڈ ہے جو میں لکھ بھی رہا ہوں اس میں بار بار میں کہہ بھی رہا ہوں اپنے انالیسز میں کہ الیکٹیبلز پہ ڈیپینڈنسی جس طرح سے بڑھ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی مقبولیت بہت نیچے جا رہی ہے.
صحیح.
یہ بہت ڈینجرس ہے اوور آل پولیٹیکل سسٹم کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز پہ اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, اپنی آرگنائزیشن کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, کمیٹڈ ورکرز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. مطلب یہ الیکٹیبل جو ہے نا یہ ایک وقت کے لیے ہوگا کہ الیکٹیبل کی ایک اپنی جماعت ہوگی اور وہ اپنا بنا کے.
ابھی تو سر آپ شاید اس میں اتفاق کر رہے ہیں کہ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ خاص طور پہ پنجاب کے اندر اگر بڑی سیاسی جماعتیں آپ نے صرف ڈیڈیکیٹڈ ورکرز کو ٹکٹ دیں اور دوسری جانب یہ وہ خاندان جس کا تذکرہ کیا ہے رانا محبوب صاحب نے بھی, اگر یہ لوگ کھڑے ہوں الیکٹیبلز کھڑے ہوں تو سب سے زیادہ تعداد میں الیکٹیبل ہی جیت جائیں گے. انفارچونیٹلی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا اتنا بڑا ووٹ بینک خاص طور پہ دیہی کانسٹیچوئنسیز کے اندر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا. تو راؤ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو لوگ نواز شریف صاحب کو چھوڑ رہے ہیں یا باقی پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں, تحریک انصاف ان کے لیے پرکشش کیوں ہے؟
دیکھیں یہ وہ بڑا ہمارے آج کل بڑا ایک جملہ چل رہا ہے, ہمارے دوست ہی ہیں لاہور کے, وہ کہتے ہیں کہ پلاٹ کی قیمت نہیں ہوتی اس کی ہوا ہوتی ہے. تو یہ پارٹی کی وہ کہہ لیں کہ وہ ہوا ہوتی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کس طرح سے جا رہی ہے حکومت سے وہ بہت بیٹر کرتی ہے.
تو کیا ہوا بدل بھی سکتی ہے؟
ہوا بدل رہی ہے, بدل چکی ہے آلکو نیشنل لیول پہ. تو آپ کہیں پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں کیونکہ مسلم لیگ کی ہوا نہیں تبدیل ہوئی پنجاب کے حوالے سے, تو 2013 میں اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہوا, پنجاب میں بھی وہ جیتے اور اوور آل بھی جیتے, پیپلز پارٹی کی ہوا بدل گئی تھی اس کو نقصان ہوا. اب نون کی ہوا جس طرح سے لوگ جس طرح سے جا رہے ہیں یہ ہوا بدلنے کی وجہ سے
نہیں. میرا سوال یہ کہ اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے تو پھر جو پولیٹیکل یا سیاسی ہمدردیوں کا ووٹ ہے تو اس ریفرنس میں ہوا کا رخ واپس نواز لیگ کی طرف بھی ہو سکتا ہے؟
لیکن سیاسی ہمدردیوں کا ووٹ میرا نہیں خیال بھی اتنا بڑا فیٹر کرتا ہے. یہاں پہ کوئی سیاسی ہمدردی نہیں ہوتی, لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, کینڈیڈیٹ کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ کو ووٹنگ پیٹرن کا پتہ ہے کہ اگر ایک گروپ جو ہے دو گروپوں کے آپس میں مخالفت ہے, ایک گروپ اگر ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ جاتا ہے دوسرا اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ہمارا مخالف اس کے ساتھ شریکہ ہمارا ادھر چلا گیا, یا برادری کی بیس پہ اس طرح سے ہو جاتی چیزیں چینج. یہ وہ لائلٹی اس طرح سے پولیٹیکل لائلٹی چند ایک ہوتے ہیں جذباتی ورکر ہم بھی رہے کسی زمانے میں, तो वो ज्यादा हो या मतवाला हो तो वो चाहते बोलते हैं बहुत ज्यादा, ये यही प्रॉब्लम है कि हम ग्रो नहीं कर सके। इस किस्म की जो ब्रीड है ना, जो एक कमिटेड वर्कर हो, ट्रेंड वर्कर हो, पॉलिटिकल उसकी सेंस बहुत अच्छी हो, इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अच्छी के लिए हेल्प कर सके,
जी। राणा महबूब साहब, पंजाब में हवा क्या है इस वक्त, आपके ख्याल में हवा का रुख किस जानिब है?
साहब कह रहे थे जी, हवा का रुख तो यही है कि मैंने पहले भी कहा कि वो खुर्शीद ताबा बनने जा रहे हैं इमरान खान और इमरान खान का देखें, एक तो ये डायनामिक्स है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की, जिसकी तरफ मियां नवाज शरीफ इशारा करते हैं कि वो खलाई मखलूक उनको सपोर्ट कर रही है
जी।
लेकिन एक दूसरी जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर भी नजर रखनी चाहिए मेरा ख्याल में, कि एक अरसे से पाकिस्तान के अवाम टू पार्टी सिस्टम में फंसने की बजाय दो शख्सियतों के दरमियान फंस गए थे, और वो शख्सियत एक मियां नवाज शरीफ की और एक आसिफ अली जरदारी साहब की।
तो अब तीसरी शख्सियत तो ये
दरमियान फंसी हुई कौम को एक तीसरा रास्ता चाहिए था, और वो तीसरा रास्ता यकीनन इन दोनों से बेहतर है। इमरान खान ने एज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर नमल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की, शौकत खाना बनाया, और इस तरीके से उसने वर्ल्ड कप जीता, और अपनी पर्सनैलिटी का जो उसने मिथ क्रिएट किया है लोगों ने उसको बाय किया, और ये लोग जो उसकी तरफ अब आ रहे हैं वो उसका मिथ प्लस जो जैसे हम कह रहे हैं कि एक सजा बन रही है इलेक्शन की, और उसमें लोगों को ये नजर आ रहा है कि इमरान खान एज ए विनिंग हार्ट सामने आ रहा है, और ये लोग उसके वोटों पर भी इनकी नजर है, ये नहीं कि इमरान खान की इन पे नजर है, उनकी भी इमरान खान पर इसलिए नजर है कि वो ये चाह रहे हैं कि हर हलके में 10,000 15,000 कहीं 20,000 25,000 वोट हैं, और वो अपने इमरान खान के वोट हैं, और उन वोटों के साथ मिलकर ये इलेक्टेबल जो हैं वो अपनी जीत देख रहे हैं।
इसी को कहते हैं ना कि हवा का रुख, क्या ऑलरेडी थोड़ी बहुत सपोर्ट है, ऊपर से ये ख्याल हो कि हुकूमत बन रही है तो वो वोट 5-7 हज़ार मजीद पार्टी वोट से भी बढ़ जाता है और इलेक्टेबल उस तरफ जाता है। राव साहब, पीटीआई और नवाज लीग जाहिर सियासत के इस वक्त दो मेहर हैं पंजाब के अंदर और फिर पूरे पाकिस्तान में, लेकिन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के साथ इस वक्त कौन सा ग्रुप है जो उसका पार्टनर बन सकता है? थोड़े से इशारे मिले हैं कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वो सिंध के अंदर या कराची की सतह पे मुस्लिम लीग नवाज के साथ कोई इत्तेहाद बना सकता है, इंतखाबी इत्तेहाद।
देखिए वो बेटर नहीं करता, एनकेएम के आपको सूत्र हम पता है कि जिस किस्म के अफरात तफरीक का शिकार है, जिस तरह से लोग उनके आपस में लड़ रहे हैं, ग्रुपबंदी हो रही है, उनका अभी कोई पता नहीं है ऊंट किस कर पर बैठेगा, किस हद तक वो मुअत्तर इत्तेहाद हो सकता है। इत्तेहाद सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि उसका कोई नतीजा भी निकलना चाहिए, कुछ नतज भी होने चाहिए। जो हो सकता था पॉसिबल, जो मैं आर्गू करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने MLA की बुनियाद क्यों रखी, उसको तो चाहिए था जिससे जवाब इस्लामी मियां नवाजी के साथ मिलकर पंजाब में अच्छी खासी सीटें ले लेती थी, कौमी असेंबली की भी और सूबाई असेंबली की भी, और इकतदार में हिस्सा भी लेती थी। फजल रहमान साहब को सबसे ज्यादा सूट करता, सबसे करीबी अलाई इस वक्त मियां नवाज शरीफ के वही है, उनको उनके साथ होना चाहिए था। ये MMA जैसे बनाई है उन्होंने, उसको होना चाहिए था, उसका हमें कोई इशारा नहीं मिलता। इसका मतलब है कि उनके बहुत अच्छे दोस्त भी मियां साहब के उनके करीब फटकने को तैयार नहीं है। जो इंतखाबी सियासत का जहां तक अगर हम जिक्र करें 2018 के इंतखाबात के हवाले से, तो वो लग ये रहा है कि मियां साहब ये उनके साथ सहारा अगर ढूंढे MKM या साजिद मीर साहब की पार्टी हो गई या उस किस्म की और छोटी मोटी पार्टियां कोई अगर वो उनको सपोर्ट करने को तैयार हो, जो एक मजहबी जमातों का जो एक सपोर्ट होती थी या मजहबी वोट की सपोर्ट होती थी उसका बड़ा सेटबैक हुआ है अगर ऑनेस्टली देखें उसके बहुत एक गलत ट्रेंड भी चला, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आया है। जो डेमोस्ट्रेशन हुई है उसके बाद जो हंगामे हुए जो धरते हुए उसका इम्पैक्ट मियां साहब पे आया, उसका वोट बैंक को पूरी तरह से डेंट किया उसने। अब वो वोट किस तरफ जाता है वो बहुत बेटर करता है, MMA की तरफ से यकीनन वो नहीं जाने वाला, तो वो भी बहुत ज्यादा ये किया जा रहा है। या तो वो मुस्लिम लीग का वोट तोड़ के PTI को एडवांटेज देगा, या अगर PTI के साथ चला जाता है तो फिर PTI बड़ी बेस्ट मुस्लिम के साथ भी जीत सकती है
जी। राणा महबूब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो किस तरह के इत्यादि देख रही है या उसको मुमकिन तौर पर मिल सकते हैं किसी भी सूबे के अंदर?
دیکھیں اس پہ بات کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات یہاں سرائیکی وسیب کے حوالے سے عرض کر دوں کہ ابھی ایک یہاں پہ تھوڑی سی صورتحال کچھ عرصے تک ولیٹائل رہے گی. اب مسلم لیگ نون کے پاس یہاں پہ 11 کو وہ جلسہ ملتان میں کر رہے ہیں اور جاوید ہاشمی اس میں جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جاوید ہاشمی جو ہیں وہ ایک پرانے سیاسی ورکر ہونے کے علاوہ ایک ان کے اندر ایک ولیٹیلٹی ہے اور بڑے زبردست مقرر ہے اور وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. دوسرا ایک اور فیکٹر جمشید دستی کا یہاں پہ. اگر جمشید دستی اور جاوید ہاشمی مل کر کوئی ایسا سٹینس دیتے ہیں اور وہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم بات ہوگی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا جو ایک ٹریڈیشنل ووٹر ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, باقی اس کے ساتھ کچھ الیکٹیبلز ہیں. جو ان روڈز بنائی ہیں بلاول بھٹو نے, وہ میرا خیال یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے وہ اس کو 2023 کے لیے تو ایک کوئی وائبل آپشن کے طور پر وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. انٹرویوز میں وہ بہت بہت اچھے ہیں, بہت الیبوریٹ ہے, کنونسنگ ہے, اور اس کا جو سٹینس ہے اس کے پیچھے پوری تاریخ اور تہذیب بولتی ہے. لیکن اس وقت اس علاقے میں خاص طور پر سرائیکی وسیب میں چند ٹریڈیشنل امیدواروں کے علاوہ جو ان کے پاس ہیں, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی آج کی جو صورتحال ہے کوئی بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکتا.
بہت شکریہ آپ کا. مجھے آخری, میرے پاس 5 منٹ اور ایک سیگمنٹ کے اوپر میں نے کمنٹس لینے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا سامعین, آپ یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ذرا نیب کنٹروورسی کے اوپر. گزشتہ روز نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو میڈیا رپورٹس ہیں اس میں جو تذکرہ رہا کہ 4.9 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کی گئی میاں نواز شریف یا ان کے یا دیگر کچھ لوگوں کی جانب سے بھارت, اس کا نوٹس لیا گیا اور اس کے اوپر ایک جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا. اس کی جو ہے تردید آئی عالمی بینک کی جانب سے بھی. گزشتہ روز پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے بھی اس کی تردید کی, اور آج انہی تردیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے خاصا سخت موقف اختیار کیا وزیر اعظم پاکستان نے بھی, اور اس کے علاوہ باقی سطحوں پہ بھی نیب کو اس میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. وزیر اعظم نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ ایوان کو چاہیے کہ وہ نیب کے چیئرمین سے وضاحت طلب کرے. اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا غیر دانش مندانہ فیصلہ تھا اور جلدی میں کیا گیا یہ فیصلہ تھا, کم از کم پریس ریلیز جو ہے وہ جاری نہیں ہونی چاہیے تھی. راؤ خالد صاحب, اس سارے قضیے پہ اپنی رائے دیجیے گا, میرے پاس ٹوٹلی 3 سے 4 منٹ ہیں اس میں پروگرام ختم کرنے میں.
دیکھیں اس بات پہ تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, آئی ایگری کہ یہ اس سخت فیصلے نیب کو نہیں جاری کریں گے. جہاں تک رقم کے جانے کی بات ہے, تفصیل کی بات ہے, وہ ورلڈ بینک کی ایک تنظیم ہے جس کو ورلڈ بینک اس طرح چور نہیں کرتا, کیونکہ اس کے فکر پہ جو غیر قانونی طور پہ بھی جو چینل سے چیزیں جاتی ہیں یا مائگریشن ہوتی ہے یا رقم کی تفصیل ہوتی ہے حوالہ ہوں گی وغیرہ, اس کو شامل کر دیے گئے گی, اور پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو کنسلٹ کر کے یہ سارے فکرز دیے گئے تھے. اب اسٹیٹ بینک اس سے مکر گیا, جبکہ پاکستان کا ہی ایک ادارہ پیمرا 2016 میں پریس کانفرنس کرتا ہے ستمبر میں, اور یہ کہتا ہے کہ 3 ملین ڈش اینٹیناز پاکستان میں انڈیا کے لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ملینز آف ڈالرز جو ایسٹیمیٹ ایک لگایا پہلے لگایا وہ 36 کروڑ ڈالر 360 ملین ڈالر پر ایئر انڈیا میں جا رہے ہیں. تو وہ ایک یا تو اسٹیٹ بینک غلط کہہ رہا ہے یا پیمرا غلط کہہ رہا ہے, ایک بہرحال یہ تفصیل ہوتی ہے. وایا دبئی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے شو بزنس کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا ایون گارمنٹ جو انڈیا میں بنتے ہیں پاکستان میں میڈ ان انڈیا کے نام سے نہیں آ سکتا, یہ فرینچائز لی ہوئی ہیں پاکستان میں لوگوں نے, لیکن ان کو انڈین گارمنٹ نہیں پتے. وہ دبئی میں جا کے ان کا ٹیگ چینج ہوتا ہے, وہاں سے اس کا میڈ چینج ہوتا ہے, وہ پاکستان میں آتے ہیں, اس کی پیمنٹس ہوتی ہیں. اس طرح سے سیل اور آتا ہے آپ کے ہاں جو دوسرے لاہور میں مارکیٹیں بھری پڑی ہیں انڈین میڈیسن سے, تو یہ ساری پیمنٹس ہوتی ہیں. یہ 4.9 بلین کا یہ ایک سال کی بات نہیں ہے, 3 سال مسلسل 14 ارب ڈالر کی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے منی لانڈرنگ سے ہوئی ہے. اس نے منی لانڈرنگ کی ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے نیب نے تھوڑا سا پری میچور اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. یہ بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ یہ فیکٹس موجود ہیں,
اور اب خیر جب نیب کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا تو پولیٹیکلی تو نواز شریف صاحب کا جو بھی یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, سو اس کا تو ہمیں ایڈوانٹیج مل سکتا ہے.
بالکل, یہ اس کا ایڈوانٹیج سیدھا سیدھا بھی نواز شریف کو ہوا ہے. نیب نے کیوں کیا ہے میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن آبویسلی اس قسم کی چیز جب آپ کریں گے बेशक आपके पास फैक्ट जरूर से होता है, जब तक आपका सबूत ना हो उस वक्त तक आपको पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहिए कि हम ये तहकीकात कर रहे हैं। तो भले आप तहकीकात ही कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, लेकिन नाम दे के कि नवाज शरीफ और दीगर लोगों के आप नाम दे के अगर करेंगे तो ऑब्वियसली उनको एडवांटेज वो लेंगे उसका, और लेना भी चाहिए उनको। ये नैब के पास बहुत बड़ी गलती हुई है।
बेहद शुक्रिया आपका राव खाली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। राणा महबूब साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सामिन, आज का जहां रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है, हम अपने आखिरी सेगमेंट के ऊपर बात ना कर सके वक्त की कमी के बायस, प्रोग्राम हम यहां पे ख़त्म करेंगे। प्रोड्यूसर तस्वर इमाम, असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
टेक्नोलॉजी के मैदान में जो शोबा सबसे तेज रफ्तार तरक्की कर रहा है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसे डिजिटल इनकलाब का नाम भी दिया गया है। इसके फवायद और नुकसानात के बारे में माहरीन के ख्यालात में खासा इख्तलाफ पाया जाता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की एलिजाबेथ ली ने इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है, जिसमें लॉस एंजल्स में होने वाली एक आलमी कॉन्फ्रेंस के शुरका के ख्यालात शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले एक साहब का कहना है, कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू था मस्नूई जहानत या मशीनी जहानत। मस्नूई जहानत हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर अंदाज हो रही है, बच्चों के खेलों से लेकर हरबी आलात तक, टिप का शोबा हो या जरात या बैंकिंग का शोबा। गरज हर जगह मशीन इंसानों की जगह ले रही है, और ये काम बड़ी तेजी से जारी है। बाज माहरीन तो इसे चौथा सनती इनकलाब करार दे रहे हैं, क्योंकि वो काम जो इंसानी जहन घंटों में नहीं कर पाता ये मशीनें लम्हों में कर डालती हैं। इंटरनेट के जरिए बड़े से बड़ा डेटा इन मशीनों में महफूज है, और फिर यही मशीनें नित नए मौजे दिखाती हैं। मगर इस हवाले से मसला ये भी है कि मस्नूई जहानत का बढ़ता हुआ असर नफूज तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर और निस्बतन पसमानदा मुल्कों के दरमियान खलीज को मजीद गहरा कर सकता है। स्पार्क कॉग्निशन एक कंपनी है जो दुनिया के कई मुल्कों में मस्नूई जहानत से मुतालिक प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इसके एक अहलकार उस्मान शुजा कहते हैं, मस्नूई जहानत का ये खतरनाक पहलू तो मौजूद है कि ये गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान तफरीक को बढ़ा रही है। ये फर्क इस कदर बढ़ रहा है कि गरीब ममालिक बहुत पीछे रह गए हैं, मगर इसके साथ साथ गरीब मुल्कों के लिए ये एक सुनहरी मौका भी है, और ये बड़ी तेजी से उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं जहां तरक्की याफ्ता मुल्कों को पहुंचने में एक अरसा लगा। इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि मस्नूई जहानत का अमल दखल टेक्नोलॉजी और सनत के शोबे में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह की एक बड़ी कंपनी जेवरा टेक्नोलॉजीज है। ये मोबाइल कंप्यूटर्स, स्कैनर्स और मुख्तलिफ आलात पर काम करती है। इस कंपनी के एक अहलकार टॉम बाइनकुली कहते हैं,
We can save lives, right? We can identify illnesses in a predictive way.
हम जिंदगियों को बचा सकते हैं, हम मस्नूई जहानत के जरिए बीमारी की तशखीस कर सकते हैं, हम ऐसी बीमारियों का भी पता चला सकते हैं जिनका जिस्म में वजूद नहीं मगर वो किसी भी वक्त लाहक हो सकती हैं। मस्नूई जहानत के जहां इस तरह के फायदे हैं वहां इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक माहिर टॉम साइबल का कहना है,
There are very serious concerns that we need to be aware of.
हमें इस सिलसिले में कई संगीन मुजमरात का भी एहसास होना चाहिए। मुख्तलिफ हवालों से जो डेटा जमा होता है उसे मुख्तलिफ मकासिद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो मालूमात जो किसी फर्द की जाती जिंदगी से मुतालिक होती हैं उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। टॉम साइबल का कहना है कि मस्नूई जहानत की वजह से बेरोजगारी में भी इजाफा हो सकता है। जब हमारे पास खुदकार मोटर गाड़ियां होंगी तो फिर न्यूयॉर्क में हजारों टैक्सी ड्राइवरों का क्या बनेगा? अगर हम ये कहें कि हम उनको डेटा जमा करने के काम पे लगा देंगे तो ये एक अहमकाना ख्याल है। ہمارے دیکھتے دیکھتے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا میں اوبر اور ایئر بی این بی جیسی سروسز شروع ہو چکی ہیں جہاں صارفین کا ڈیٹا موجود ہے اور مصنوعی یا مشینی ذہانت کے ذریعے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مصنوعی ذہانت قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ اسپارک کوگنیشن کے عثمان شجاع کہتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک سب سے زیادہ اس خطرے کی زد پر ہیں، ہم کسی نہ کسی طور سے ان نئی مشینوں کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سب جڑ گئے ہیں اور اب یہ ڈیٹا ملک دشمن عناصر کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے۔ ایک ٹربائن کو بم بنایا جا سکتا ہے، ایک پمپ دھماکہ خیز آلہ بن سکتا ہے اور سائبر جنگ کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی محال ہو چکی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ان ہمہ جہت پہلوؤں کی نشاندہی لاس اینجلس میں ہونے والی اس عالمی کانفرنس میں کی گئی، اور اسی کانفرنس کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی الیزابتھ لی کی مرتب کردہ رپورٹ سنی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔